بہت سے ہم نے انبیاء کے ناموں پر سورتیں پڑھی ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم اور اب سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا دوسرا مشہور نام سورہ قتال بھی ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صرف نماز، روزے اور حج کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد اور قتال بھی آپ کا دین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سورت کا آغاز کس طرح سے ہے، بالکل غیر معمولی انداز ہے، کوئی حروف مقطعات نہیں، کوئی تمہید نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. اور کفار روکا کرتے تھے اللہ کے راستے سے کس طرح سے، مذاق اڑا کے، وسوسے ڈال کے، شبہات پیدا کر کے، نت نئے الزامات لگا کر، نیتوں پر شک کر کے، کبھی یوں کرتے کہ صبح ایمان لے آؤ تو شام کو انکار کر دو تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے تو جا کر دیکھ لیا ان کے اندر کوئی خیر نہیں، اگر خیر ہوتی تو ہم یہ سمجھدار لوگ پہلے ان کی دعوت کو قبول کر لیتے. اور پھر یوں بھی روکا کہ زبردستی ایمان لانے سے روکا، ظلم و ستم ڈھائے، ایسے خوفناک حالات بنا دیے کہ ایمان پر چلنا ان کے لیے مشکل ہو جائے. تو یہ لوگ تو کافر ہیں. مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے، کہیں میں اور آپ لوگوں کو دین کے رستے سے روکنے والے تو نہیں بن رہے؟ کہیں کسی کو پردے سے روکنا، کسی کو داڑھی سے روکنا، درسوں میں جانے پر ناراض ہونا، کسی کو غلط رسومات اور غلط عقیدے پر جمنے کے لیے کہنا، دانستہ یا نادانستہ کہیں ہم لوگوں کو اللہ کے راستے سے تو نہیں روک رہے؟ کسی کا مذاق اڑا رہے ہوں، نیتوں پہ شک کر رہے ہوں، یا ہم وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہوں، پروپیگنڈا کر رہے ہوں؟ کیونکہ اس کی سزا بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا. اور ہمارا تو کام ہے لوگوں کو نیکی کی طرف لانا، دین کے رستے پہ لانا. میرا اور آپ کا منصب اور ذمہ داری تو یہ ہے. اور کجا کہ ہم کسی کو دین کے رستے سے روکنے والے ہوں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا چیز نازل ہوئی؟ قرآن. اس کے علاوہ اور کون سی چیز؟ اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. وہ کون سی تھی؟ پیارے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور اس کے بارے میں پیارے نبی فرماتے ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. گویا ہم قرآن کو سنت سے الگ نہیں کر سکتے. قرآن کو سمجھنا ہے تو سنت کو سمجھنا ہوگا، اور سنت کو بھی ہم قرآن کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے. پس جب ان کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. غزوہ بدر سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا تلقین کی؟ پہلی ترجیح کیا ہے؟ کفر کا خاتمہ، کفر کو پوری طرح کچل دو. اس کو اس مثال سے آپ سمجھے کہ شیر کو زخمی کر کے چھوڑ دے تو وہ تو پہلے سے بھی زیادہ بکھر جاتا ہے. تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے. یہ دین کا حکم ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوا ارب مسلمان ہوں، 58 مسلم ریاستیں ہوں، جن کے پاس تیل کی دولت کے چشمے بھی ہوں، ایٹمی قوت کے بھی مالک ہوں، وسائل بھی ہوں، تو قوت اور طاقت پھر کس چڑیا کا نام ہے؟ کیوں ہم مغلوب ہو کر رہیں؟ کیوں ہم ذلیل ہو کر رہیں؟ کیوں کفر کو غالب ہونے دیں؟ اور یہاں فدیے کا ذکر ہے، یعنی قیدیوں سے فدیہ لیا جائے. اور ہم یہ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیدی جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان سے کہا کہ تم 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. اور یہ فقرہ پہلے بھی بولا تھا، شعور کے ساتھ دوبارہ بولتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دنیا کی تعلیم دینے پر ان کی جنت یعنی آزادی دے دی، تو کیا اللہ ایک مسلمان کو لوگوں کو دین کی تعلیم دینے پر ان کی جنت نہیں دے گا؟ انشاءاللہ ضرور دے گا، بس ہم دین سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں. یہ ہے تمہارے کرنے کا کام. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، اللہ چاہتا تو دنیا میں کفر کو خود ہی نیست و نابود کر دیتا، ہلاک اور برباد کر دیتا. اللہ نے یہ حق اور باطل کا مارکا پیدا ہی کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے حال درست کرے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. یعنی قرآن میں حدیث میں بتا دیا گیا کہ وہ جنت کیسی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں جنت میں جائیں اور جب دیکھیں کہ ہر درخت کا تنا تو سونے کا ہے اور گھر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں اور دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور سایہ اتنا درختوں کا طویل ہے کہ 125 سال تک چلتا رہے اور اس کا وہ سایہ ہی ختم نہ ہو، اور ہر طرح کے پھل اور انواع اقسام کے کھانے اور 70 جوڑے اور سونے کے کنگن اور تاج اور ہیرے اور موتی، وہ دیکھ کر وہ آنکھیں اس کی پھٹی نہیں رہ جائیں گی. وہ جانتا ہوگا کہ جنت ایسی ہے، اور اتنی بڑی جنت میں، یعنی کم تر درجے کی جنتی کی جنت جو ہے وہ اس دنیا کی ساری نعمتوں سے 10 گنا زیادہ ہوگی. تو آپ تصور کریں کہ وہ پھر جنت کیسی ہوگی. لیکن اتنی بڑی جنت میں نہ وہ بھٹکیں گے، نہ کسی جی پی ایس کی ضرورت پیش آئے گی. پیارے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنی جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانتا ہوگا. اللہ ہمیں ان جنتوں کا مستحق بنا دے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. کیا پتہ چلا کہ اگر ہماری مدد نہیں ہو رہی، اللہ والی مدد نہیں کر رہا، تو ہم جانے کہ ہم نے اللہ کے دین کی مدد کرنا چھوڑ دی ہے. اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ جو اتنی بڑی دنیا کا، اتنی بڑی کائنات کا بادشاہ ہے، وہ مجھ جیسے، آپ جیسے کمزور سے انسان سے مدد طلب کر رہا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ اللہ محتاج ہے، یہ اس لیے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اعزاز دینا چاہتا ہے. ہمیں کوئی دنیا کا بادشاہ بلائے صحیح کہ ذرا آؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، بھاگے بھاگے نہ جائیں تو نام بدل دیجئے. اور وہ رب جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بلا رہا ہے کہ میری مدد کرو، اور ہم پھر بغلے جھانکیں گے؟ نہیں ہو سکتا. مجھے اور آپ کو طے کرنا ہے. ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے جنوں کا رویہ دیکھ لیا. ایک طرف ٹائپ والوں کا رویہ تھا جنہوں نے پتھر مارے، ہم ویسے بھی نہیں ہیں، اور ایک طرف جنوں کا رویہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہوں نے قرآن سن لیا اور اب وہ لوگوں کو خبردار کرنے والے بن کر پلٹے، ہم ویسا بھی نہیں بن رہے. تو ہم یہ کیا ملغوبہ بن رہے ہیں، یا ہم کیا صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں؟ تو بس عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، دین کو سیکھا ہے، ایمان مجھ سے تقاضا کرتا ہے، جس چیز کو حق سمجھا ہے دنیا کو بتائیں گے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے. ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور خیرخواہی ہے، محبت ہے لوگوں سے، اس لیے بتاتے ہیں. تو سب سے بڑی خیرخواہی و محبت کیا ہے؟ کہ ہم انہیں دین کے رستے پہ لے آئیں، اور یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ اسے اپنی مدد گردانتا ہے، اور اللہ اس کے نتیجے میں کہتا ہے میں تمہارے کام کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا. کس کو نہیں چاہیے اللہ کی مدد؟ اور اللہ کی مدد کے بغیر میں اور آپ کر بھی کیا سکتے ہیں؟ تو بس اللہ کے دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. دین کی مدد کریں گے، ماحول بنائیں گے، تو ہمارا بھی قدم دین پر مضبوط جمے گا. اور آج یہ قدم دین پر مضبوط جمے گا تو کل پل صراط پر انشاءاللہ تعالی مضبوط جمے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں. یعنی جس طرح جانور کھاتا ہے اور نہیں سوچتا کہ یہ رزق کس نے دیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، اور جس نے دیا ہے اس کے کچھ حقوق بھی میرے اوپر عائد ہوتے ہیں. تو اگر انسان بھی یہی رویہ اختیار کر لے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کھا لے، پی لے، جی لے نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام غالباً یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، مومن روٹی سے نہیں جیتا بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھیں جس نے تمہیں نکال دیا. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں. یہ برا عمل خوشنما کیسے بنتا ہے؟ جب اندھیرا ہوتا ہے نا تو سانپ اور رسی کا فرق نظر نہیں آتا. بڑے بڑے سانپ گناہوں کے پکڑے ہوئے ہیں اور موج اور مستی قرآن کی روشنی نہیں ہے, علم کی روشنی نہیں ہے. اس لیے وہ چیزیں جو کہ بری ہیں اور وہ ہمیں بری دکھائی نہیں دے رہی. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جان لو ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو علم سے روکتا ہے, کیونکہ علم نور ہے اور جب وہ علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے تو وہ لوگوں کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکرے لگواتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں, دین سیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم جن چیزوں کو تو بہت اچھا سمجھتے تھے, جن روایات کے ساتھ ہم چپکے ہوئے تھے, ان میں سے کئی ایسی ہیں کہ جو تو سری گناہ ہیں, یا جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھ رہے تھے وہ تو اللہ کے نزدیک بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. پرہیزداروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے, اللہ جنت کی شان بتا رہے ہیں, اس میں نہریں بہ رہی ہیں. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی. کیسی خوبصورت نہریں ہیں, نہریں ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی, نہریں بہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا, نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی, نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی. کیا خوبصورت جنت ہے, کیا خوبصورت منظر ہے, نہریں دودھ کی, شہد کی, شراب کی اور صاف ستھرے پانی کی. پیارے نبی فرماتے ہیں جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو, کیونکہ وہ جنت کا افضل اور جنت کا سب سے بلند مقام ہے اور اس سے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. اللہ ہمیں ان نہروں کا حقدار بنا دے, اللہ ہمیں اس جنت کا حقدار بنا دے. اور جس کی نظر اعلیٰ کوالٹی کی چیز پہ جم جاتی ہے پھر وہ گھٹیا کوالٹی کی چیزوں پہ اس کا دل نہیں آتا. بالکل اسی طرح جن کی نظروں میں جنت سج جائے, جنت کی یہ نعمتیں اور اس کی بہاریں سج جائیں, وہ پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی لذتوں, حقیر لذتوں کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہیں کرتے. دنیا کی حیثیت کے بارے میں حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی بہترین خوراک اور بہترین لباس دونوں ہی کیڑے کا لعاب دہن ہے. کس طرح سے بہترین لباس ریشم کا تصور کیا جاتا ہے وہ بھی ایک کیڑے کا لعاب ہے, اور بہترین خوراک یعنی شہد وہ بھی ایک کیڑے کا لعاب ہے. دنیا تو اتنی حقیر ہے, اللہ ہمیں دنیا پر مر مٹنے والا نہ بنائے, اللہ ہمیں ان جنتوں کے لیے اپنی صلاحیتیں اور اپنی زندگیاں لگانے والا بنا دے. جن کو اعلیٰ درجے چاہیے ہوں وہ محنتیں بھی اعلیٰ درجے کی کرتے ہیں, حقیر محنتیں کر کے اعلیٰ درجے نصیب سے کوئی پاتا ہے اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دے؟ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا؟ چونکہ وہ سنتے ہوئے پوری طرح متوجہ نہیں ہوتے اور دل شریک نہیں ہوتا, اس لیے وہ بات آتی ہے اور گزر جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ سے انہیں کچھ نہیں ملتا, ان کی نصیحت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اپنے دلوں کو حاضر کر کے اور پوری توجہ سے سننے والے ہوں کہ شاید وہ بات مجھے سیکھنے کو مل جائے جو مجھے جنتوں کا حقدار بنا دے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی, اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے. اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں. جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں, اور معافی مانگیے اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اخلاص سکھا رہے ہیں کہ دین کی کتنی ہی بڑی خدمت کیوں نہ کر رہے ہو، کتنی ہی محنت، کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دو، پھر بھی اپنی خدمات کو کم ہی سمجھو، پھر بھی اللہ کے سامنے اسی بات کا اقرار کرو کہ پروردگار ہم تیری خدمت کا حق ادا نہ کر سکے، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہمیں معاف فرما دے۔ عارضی جس درخت پہ جتنا پھل لگتا ہے اتنا ہی جھکتا چلا جاتا ہے۔ دین ہمیں عارضی سکھاتا ہے، کبھی اکڑ نہ ہو، کبھی غرور نہ ہو، اور اکڑ اور غرور تو ذرا سا بھی آیا تو بس ساری ہی محنت ضائع چلی گئی۔ جو لوگ ایمان لائے وہ کہہ رہے تھے کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، کون سی بیماری؟ انہیں منافقت کی بیماری تھی، نفاق کی بیماری تھی، وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ یعنی جب تک تو آسان آسان کام تھے، نماز کا تھا، ذکر کا تھا، اذکار کا تھا، روزے کا بھی تھا، کر لیا، لیکن جہاں جہاد کی باری آئی، اللہ کی خاطر جان اور مال لگانے کی باری آئی تو ایسے لگا جیسے کوئی موت ہی چھا گئی ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی خوشنما رنگ کا کپڑا دکھائی دیتا ہے اور جب آپ اس کو متاثر ہو کر اس سے لباس بنا لیتے ہیں اور پہلی ہی دھلائی میں وہ سارے رنگ کھو دیتا ہے۔ بالکل منافق اسی طرح جب ایمان کا تقاضا اس کے سامنے کوئی مشکل آتا ہے تو وہ اس پہلے ہی چکر میں وہ اپنے ایمان کا رنگ جو ہے وہ کھو دیتا ہے جو اس نے کچا سا رنگ چڑھایا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں پکا رنگ دے، پختہ رنگ دے جو دھلائی سے نہ گھلے۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں ہیں مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہیں کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ کیا مراد ہے اس سے کہ اگر تم نے دین کی خدمت نہ کی، دین کے لیے محنت نہ کی، جہاد نہ کیا تو کیا ہوگا؟ پھر تو جاہلیت کا دور دورہ ہوگا، تاریکی ہوگی، جہالت ہوگی، اور جہالت کی ایک بڑی خاصیت کیا ہے؟ فساد اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنا، قطع تعلقی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں قطع رحمی حرام ہے۔ ایک شخص کے رشتہ دار خواہ وہ دور کے ہو یا نزدیک کے، اس کے ذوی الارحام ہیں، جس سے جتنا زیادہ قریب کا رشتہ ہو اس کا حق آدمی پر اتنا ہی زیادہ ہے، اور اس سے قطع رحمی کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو۔ اور ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت میں لے جانے والا ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نماز پڑھ، زکات دے اور صلہ رحمی کر۔ جنت میں جانا ہے تو صلہ رحمی کرنی ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے نزدیکی رشتہ دار مجھ سے تعلق توڑتے رہتے ہیں، میں انہیں معاف کرتا رہتا ہوں، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائیاں کرتے ہیں، تو کیا میں ان سے بدلہ نہ لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تم سب کے سب چھوڑ دیے جاؤ گے، تو صلہ رحمی پر ہی رہ، اور یاد رکھ جب تک تو اس پر باقی رہے گا اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ہر وقت معاملت کرنے والا رہے گا۔ گویا کیا بتا دیا کہ صلہ رحمی پھر بھی نہیں چھوڑنی، جب تک ہم صلہ رحمی کرتے رہیں گے اگر رشتہ دار تکلیف دینے والے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک معاون ہماری معاملت کرتا رہے گا۔ اور کوئی کہتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تو کوئی بات نہیں، تالی بجانے کو تو اسلام کہہ بھی نہیں رہا، اور مدد تو ایک ہاتھ سے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ ہمیں رشتہ داروں کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا دلوں پر ان کے قفل چڑے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اندازہ لگائیے کہ قفل لگ جائے، تالا لگ جائے اگر کمرے کو، گھر کو، دل گھبرانے لگتا ہے تو ہمارا دل بھی اسلام پر کیوں گھبراتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تالے لگا دیے، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، جانا نہیں، اس لیے دین پر چلتے ہوئے دل گھبراتا ہے۔ اور دل میں چونکہ ہم نے بہت ساری اور چیزوں کو ڈال لیا، گویا دل کو کباڑ خانہ بنا دیا، اسی لیے تو دل میں اللہ کا کلام نہیں سجتا۔ رشتے داروں سے ناراض ہیں، فلاں سے ناراض ہیں، نفرتیں ہیں، پریشانیاں اور غم ہیں۔ ابن حبیرہ کہتے ہیں کہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن میں غور و فکر کرنے نہیں دیتا، اور علامہ ابن کثیر کہتے ہیں قرآن پر تدبر نہ کرنا اسے چھوڑنے کے برابر ہے، اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہماری نافرمانیاں فہم قرآن کے رستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یعنی اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو دل کو نافرمانیوں سے پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو نافرمانیوں سے دور کرنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول ہے کہ تین مقامات پر اپنے دل کا جائزہ لو، حاضر نہ پاؤ تو اللہ سے قلب سلیم مانگو۔ وہ کون سے تین اوقات ہیں؟ تنہائی میں، ذکر کی محفل میں، قرآن پڑھتے وقت۔ اگر دل نہ لگے تو اللہ سے دل مانگو، اللہ ہمیں اس قرآن میں دل لگانے والا اور قرآن پہ غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور ان کے پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے؟ یہ کس کو مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں؟ جو اسلام کی باتیں کرتے ہیں مگر اسلام کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں، جو منافق ہیں۔ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا، اور اس کی رضا کا رستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے، ساری نیکیاں جو وہ مسلمان بن کے انجام دیتے رہے وہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اس لیے کہ ان کی وفاداریاں دین کے ساتھ نہیں تھیں۔ انہوں نے اللہ کے دین کے رستے پر چلنا ناپسند کیا، اللہ کی رضا کا رستہ ناپسند کیا، دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرتے رہے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے؟ کون سی بیماری؟ منافقت کی بیماری۔ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا، ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دے اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے، ہم ضرور تم لوگوں کی آزمائش کریں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ اور دنیا کا بھی یہی دستور ہے، لائق اور نالائق کا فرق جاننے کے لیے تو امتحان ہوتا ہے، اللہ بھی امتحان لیتے ہیں اپنے بندوں کا تاکہ جان لے کون دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کن کا دعوی ایمان صرف نام کا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ بار بار اعمال برباد کرنے کی بات کرتے ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ جس طرح نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی طرح گناہ نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور آج کے دور کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ایک شرک اور دوسرا بے حیائی۔ زیادہ پڑھے لکھوں میں بے حیائی ہے اور کم پڑھے لکھوں میں شرک کی بیماری عام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم قرآن کھول کر دیکھیں گے، جب ہم حدیث کی کتابوں کو کھول کر پڑھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ کتنا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں اور کہاں کہاں ہماری زندگیوں میں جھول ہیں، کہاں کہاں خرابی ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی نا تو انشاءاللہ اطاعت آسان لگے گی۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں محبت میں ہم شوہر کی مرضی کا پہننے لگتے ہیں، ان کی مرضی کا پکانے لگتے ہیں، کھانے لگتے ہیں، ہم اپنی مرضی تو بھول ہی گئے، کہیں شوہر کی پسند، کہیں بچوں کی پسند۔ اللہ کی پسند کیوں اختیار نہیں کرتے؟ محبت میں کمی ہے۔ محبت میں اضافے کی دعائیں مانگے، محبت بڑھانے کی کوشش کریں، ایسی باتیں سیکھنے کی کوشش کریں جو محبتوں میں اضافہ کریں، ایسے کام کرنے کی کوشش کریں جو ہماری محبتوں کو بڑھائیں، دین سیکھنے کی کوشش کریں، دین کی محفلوں میں جائیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھے، ایمان بڑھے اور اطاعت کرنا آسان لگے۔ کفر کرنے والوں، راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ پس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، یعنی کمزوری نہ دکھاؤ دشمن کے مقابلے میں. مسلمانوں کو پہلے اپنی طاقت کا لوہا منوا لینا چاہیے, اس کے بعد اگر وہ صلح کی بات چیت کریں تو کوئی مذائقہ نہیں. تم ہی غالب رہنے والے ہو, اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا. یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. کھیل کا وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے, بالکل ایسے ہی دنیا کی زندگی بھی جلدی گزر جائے گی. اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا, اور وہ تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا. اگر کہیں وہ تم سے تمہارے مال مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے. یعنی شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے سارا نہیں مانگا. جہاں بھی انفاق کی بات آئی, میں ماں رزق نہ کم, اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا, یعنی کچھ حصہ اللہ کی راہ میں لگاؤ. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. انفاق اور نفاق میں ایک الف کا فرق ہے صرف. نفاق والے اللہ کے رستے میں مال نہیں لگا سکتے, وہی لگا سکتے ہیں جو ایمان کے دعوے میں سچے ہوں. اور یہ پوری صورت جہاد پر ہے, دین کے غلبے کے لیے دعوت دے رہی ہے, ابھار رہی ہے. تو یہ انفاق بھی کون سا انفاق ہے؟ یہ دین کے غلبے کے لیے, دین کی اقامت کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے انفاق کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اور ہسٹری میں ایک مسلمان خلیفہ کا یہ قصہ شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو کہ جب دشمن اس پر غالب آ گئے اور وہ گرفتار کر لیا گیا تو اس کو قید خانے میں سونے چاندی کے سکوں کے تھال بھجوائے گئے. جب وہ بھوکا تھا, پیاسا تھا, کہا یہ کھاؤ, کہ اسی کی خاطر تو تم نے ہمیں موقع دیا کہ ہم تم پر غالب آ گئے, یہی جمع کرتے رہے تم. اس مال کو اگر دین کے رستے میں لگائیں گے تو دین غالب آئے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری نسلیں سر اٹھا کر جی سکیں گی. اور اگر اس مال کو عزیز رکھا, دنیا کے مفاد کو عزیز رکھا, تو جس طرح سے تاریخ جو ہے وہ غداروں کو یاد کرتی ہے اس بنا پر کہ انہوں نے اپنے فائدے کی خاطر دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر لی, لعنت بھیجتی ہے آج بھی دنیا ان پر. اور اپنے ہیرو کو یاد رکھتی ہے, ان کی قدر کرتی ہے, ان کے کارنامے سناتی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہسٹری میں ہمارا نام بھی غداروں کی لسٹ میں لکھ لیا جائے کہ ہم نے اپنے مال اور اپنی دنیا بنانے کے چکر میں ہم نے دین کے لیے نہ مال صرف کیا اور نہ ہی اپنی صلاحیتیں لگائیں, ہم تو اپنا آرام اور عیش ہی دیکھتے رہے. اس پر تم میں سے کچھ لوگ جو بخل کر رہے ہیں, حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے. اللہ تو غنی ہے, تم ہی اس کے محتاج ہو. پیارے نبی فرماتے ہیں, جب لوگ درہم و دینار میں بخل کرنے لگے, عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے لگے, گائے کی دموں کی پیروی کرنے لگے اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دے, تو اللہ ان پر مصائب نازل فرمائے گا اور اس وقت تک انہیں دور نہیں کرے گا جب تک لوگ دین کی طرف واپس نہ آ جائیں. اللہ ہمیں دین کے لیے پیسہ, وقت اور مال لگانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تو غنی ہے, تم ہی اس کے محتاج ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو میرے اور آپ کے پیسے کی ضرورت ہے. یہ پیسہ جو اللہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے ہی فائدے کے لیے, اس سے میرے اور آپ کے لیے ہی جنت میں گھر بنے گا. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ تمانچہ رسید کر کے کہہ رہے ہوں, تم موج کرو, مستیاں کرو. تمہیں اگر اسلام نہیں چاہیے, اگر تم اسلام کے لیے قربانی نہیں دے سکتے تو چھوڑ جاؤ, میں کسی اور کو لے آؤں گا اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ تبدیل کرے, ہمیں نہ بدلے, ہم سے دین کی خدمت کا کام لے لے. سورہ فتح یہ محض اس سورت کا نام ہی نہیں بلکہ اس کا مضمون بھی ہے. اس سورت میں اس بڑی فتح کے اوپر بات کی گئی ہے جو صلح حدیبیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہیں, حالانکہ ہم اصل فتح حدیبیہ کو سمجھتے ہیں. 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اور انبیاء کے خواب محض خواب نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے, اور ایسے دور میں ان حالات میں مکہ کی طرف جانا گویا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے کے مترادف تھا, کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر انبیاء ہیل و حجت نہیں کرتے اور اللہ کے حکم کو نفع و نقصان کے ترازو میں نہیں تولتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کو سنایا اور سفر کی تیاری شروع کر دی. اور جو لوگ دنیا کے ظاہری اسباب کو مد نظر رکھتے تھے, انہوں نے تو یہ سمجھا یہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں. اور جو سچے اہل ایمان تھے, انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. 1400 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر پر چلنے کے لیے تیار ہو گئے. آپ نے احرام باندھا, قربانی کے جانور لیے اور صرف ایک ایک تلوار اپنے ساتھ رکھ لی, جو کہ تمام زائرین جو ہے وہ ایک معروف قاعدے کے مطابق سب کو اجازت تھی کہ وہ ایک تلوار اپنے ساتھ رکھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک کی صدایں بلند کرتے ہوئے یہ قافلہ بیت اللہ کی طرف چل پڑا. اور اب دنیا یہ جان رہی تھی, یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ قافلہ لڑنے کے لیے نہیں جا رہا, بلکہ ماہ حرام میں احرام پہن کر قربانی کے جانور ساتھ لیے بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہا ہے اور قطعی طور پر غیر مسلح ہے. قریش اس وجہ سے انتہائی پریشان ہو گئے کہ اگر روکتے ہیں تو ان کے اوپر حرف آتا ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آنے والوں کو روک دیا, اور اگر نہیں روکتے تو بھی ان کی ناک کٹتی ہے. لہٰذا انہوں نے طے کر لیا کسی قیمت پر بھی ان کو آنے نہیں دینا. پھر انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی بھی بہت کوشش کی, کسی طرح مسلمانوں کو مشتعل کریں اور وہ حملہ کریں اور ہم یہ ثابت کریں کہ یہ تو عمرہ کرنے نہیں آئے بلکہ دراصل لڑنے آئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھیڑ چھاڑ کے مقابلے میں صبر و تحمل سے کام لیا اور کسی قسم کی جوابی کاروائی نہیں کی. اور قریش کی طرف سے ایک شخص آیا, اس نے بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی, لیکن آپ نے فرمایا ہم جنگ نہیں آئے, ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں. اور اس نے واپس جا کر قریش کو بتایا کہ میں نے کیسر و کسرا اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں, مگر خدا کی قسم میں نے اصحاب محمد کو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی دیکھا ہے, ایسا منظر کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں دیکھا. ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں اور ان کے ساتھی پانی کا ایک قطرہ تک زمین پر گرنے نہیں دیتے اور اسے اپنے جسم اور کپڑوں پر مل لیتے ہیں. اب تم لوگ سوچ لو کہ تمہارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. اس کے بعد بھی کفار یہی کوشش کرتے رہے کسی طرح مسلمانوں کو مشتعل کرے اور انہیں لڑائی کا بہانہ ہاتھ آ جائے, لیکن مسلمانوں نے ان کی ہر تدبیر کو ناکام کر دیا. پھر آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بات چیت کرنے کے لیے بھیجا اور یہ پھر افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں. اب چونکہ مزید تحمل کا کوئی موقع نہیں تھا کیونکہ نوبت سفیر کے قتل تک پہنچ گئی. اب اس کے بعد کوئی چارہ نہ رہا کہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے ان سے اس بات پر بیعت لی کہ اب یہاں سے ہم مرتے دم تک پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ کوئی معمولی بیعت نہیں تھی, صرف 1400 مسلمان تھے اور بغیر جنگی سامان کے آئے تھے اور مدینہ سے بہت دور اور مکہ کی سرحد پر یہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ خالص ایمان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جو ایسے مشکل حالات میں بھی انسان کو دین کے اوپر جمائے رکھے. یہی وہ بیعت ہے جو بیعت رضوان کے نام سے اسلام میں مشہور ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کے قتل کی خبر غلط تھی. حضرت عثمان خود بھی واپس آ گئے اور قریش کا ایک وفد بھی آیا سہیل بن عمر کی قیادت میں صلح کی بات چیت کرنے کے لیے, اور ان کو بس غرض اس بات سے تھی کہ بس اس سال واپس چلے جائیں, آئندہ سال عمرے کے لیے آ جائیں تاکہ ان کی ناک بچ جائے. اور جو صلح پھر ہوئی اس میں کیا تھا کہ 10 سال تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی, آئندہ سال مسلمان عمرے کے لیے آئیں گے, اور یہ بھی کہ جو بھی ارد گرد کے قبائل ہیں وہ جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں, قریش میں سے جو کوئی بھاگ کر مسلمانوں کے پاس جائے گا مسلمان اسے واپس کریں گے, اور اگر مسلمانوں سے کوئی بھاگ کر واپس آئے گا تو کفار اسے ہرگز واپس نہیں کریں گے. جب یہ معاہدے کی شرائط طے ہو رہی تھی مسلمان بڑے بے چین تھے. حضرت عمر جیسے مدبر تک کا یہ حال تھا کہ وہ کہتے تھے کہ مسلمان ہونے کے بعد کبھی میرے دل میں شک نہ آیا, مگر اس موقع پر میں بھی اسے محفوظ نہ رہ سکا. بے چین ہو کر حضرت ابوبکر کے پاس گئے, کہا کیا حضور اللہ کے رسول نہیں, کیا ہم مسلمان نہیں, کیا یہ لوگ مشرک نہیں, پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں یہ ذلت کیوں اختیار کریں. تو انہوں نے بس یہ جواب دیا, اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ ان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. پھر بھی ان سے صبر نہ ہوا اور جا کر یہی سوالات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیے, اور آپ نے بھی ان کو ویسا ہی جواب دیا جیسا حضرت ابوبکر نے دیا تھا. اور پھر بعد میں حضرت عمر مدتوں اس پر نوافل اور صدقات ادا کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس گستاخی کو معاف فرما دے جو اس روز ان سے شان رسالت میں ہو گئی تھی. پھر جلتی پر تیل کا کام اس واقعے نے کیا کہ جس وقت معاہدہ لکھا جا رہا تھا اس وقت سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا ابو جندل جو کہ مسلمان ہو چکے تھے اور کفار مکہ نے انہیں قید کر رکھا تھا کسی نہ کسی طرح بھاگ کر حضور کے کیمپ میں پہنچ گئے اس حال میں کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں جسم پر تشدد کے نشانات تھے اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ مجھے اس حبسِ بیجا سے نجات دلائی جائے صحابہ ان کی یہ حالت دیکھ کر ضبط نہ کر سکے مگر سہیل بن عمر نے کہا کہ صلح نامہ کی تحریر چاہے مکمل نہ ہوئی ہو مگر شرائط تو ہمارے اور آپ کے درمیان طے ہو چکی ہیں لہٰذا اس لڑکے کو میرے حوالے کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلیل کو تسلیم کر لیا اور ابو جندل ظالموں کے حوالے کر دیے گئے اور اس صلح سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب یہی قربانی کر کے سر منڈوا لو اور احرام ختم کر دو مگر کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا یہ پہلا موقع تھا پورے دور رسالت میں کہ صحابہ کو آپ نے حکم دیا اور انہوں نے تعمیل نہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سخت صدمہ ہوا اور آپ نے اپنے خیمے میں جا کر حضرت ام سلمہ سے ذکر فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ بس آپ خاموشی کے ساتھ تشریف لے جائیے خود اپنا اونٹ ذبح کرے حجام کو بلا کر اپنا سر منڈوا لے اس کے بعد لوگ خود آپ کے عمل کی پیروی کریں گے اور سمجھ لیں گے کہ جو فیصلہ ہو چکا اب وہ بدلنے والا نہیں چنانچہ ایسے ہی ہوا آپ کے فعل کو دیکھ کر لوگوں نے بھی قربانیاں کی اور سر منڈوا لیے اور احرام سے نکل آئے مگر اس حال میں کہ دل ان کے غم سے کٹے ہوئے تھے لیکن بعد کے حالات نے یہ بات ثابت کی کہ یہ جو صلح ہوئی یہ مسلمانوں ہی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی اسلامی ریاست کا ایک وجود تسلیم کر لیا گیا اور اب جنگ بندی کے ذریعے سے وہ امن مسلمانوں کو میسر آ گیا کہ انہوں نے ارد گرد تمام علاقوں میں اسلام کی دعوت کو پھیلانا شروع کر دیا بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے اور اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کو اچھی طرح سے مستحکم کر لیا اور یہ بھی ہوا کہ ابو بصیر قریش کی قید سے نکل کر بھاگے مدینہ پہنچے قریش نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو ان کی گرفتاری کے لیے مکہ سے بھیجے گئے تھے مگر مکہ جاتے ہوئے راستے میں وہ پھر ان کی گرفت سے بھاگ نکلے اور ایک اور جگہ جا کر چھپ گئے جہاں سے قریش کے تجارتی قافلے گزرتے تھے اس کے بعد جس کو بھی قریش کی قید سے بھاگ نکلنے کا موقع ملتا وہ مدینہ جانے کی بجائے ابو بصیر کے ٹھکانے پر پہنچ جاتا یہاں تک کہ 70 آدمی وہاں جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے قریش کے قافلوں پر چھاپے مار مار کر ان کا ناطقہ تنگ کر دیا تھا آخرکار قریش نے خود اللہ کے رسول سے یہ درخواست کی کہ ان لوگوں کو مدینہ بلا لیں اور حدیبیہ کے معاہدے کی وہ شرط آپ سے آپ ساقط ہو گئی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سورت نازل ہوئی آپ نے فرمایا رات مجھ پر وہ سورت اتری ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا فتحنا لك فتحا مبینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا رستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں گویا اس سے پتہ چلتا ہے مشکلات میں ایمان پر جم جانا ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے امام بخاری نے فرمایا میں بہت سے شہروں میں 1000 سے زائد علماء سے ملا ہوں اور میں نے ان میں سے ایک شخص بھی یہ نہیں دیکھا جو اس بات سے اختلاف کرتا ہو کہ ایمان جو ہے قول اور عمل ہے اور اس میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی تو مجھے اور آپ کو کس بات کی کوشش کرنی ہے کہ کہیں ہمارا ایمان کم نہ ہو رہا ہو گھٹ نہ رہا ہو ایمان کے بڑھنے کی فکر ہو زمین اور آسمانوں کے سارے لشکر اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم اور حکیم ہے اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مرد اور مومن عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے اللہ ہماری بھی برائیاں ہم سے دور کر دے ہماری کوتاہیاں ہماری خامیاں پروردگار ہمارے نامہ اعمال سے محو کر دے اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے ہم بڑی کامیابی سمجھتے ہیں کسی بڑی اعلیٰ یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے لاکھوں کی جاب مل جائے یہ بڑی کامیابی ہے لیکن اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی کیا ہے کہ معافی مل جائے اور جنت مل جائے اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے تھے، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہیں، وللہ جنود السماوات والارض، اللہ کے کیسے کیسے لشکر ہیں، وہ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دے، وہ چاہے تو پانی سے مشرکوں کو ڈبو دے، وہ چاہے تو مچھر کے ذریعے سے اور چاہے تو وائرس کے ذریعے سے انسان کو بے بس کر دے۔ وکان اللہ عزیز حکیم، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو۔ غور کیجئے گا اس آیت کو انڈر لائن کر لیں، اللہ کے نبی پر صرف ایمان لانا مقصود نہیں ہے بلکہ کیا کیا کرنا ہے، ایمان لاؤ، اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، یعنی اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ میرا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا صرف ایمان کے دعوے کے ساتھ، بلکہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے۔ اور نبی کا ساتھ دینا کیا ہے، ان کے مشن کو غالب کرنے کی کوشش کرنا۔ ساری زندگی جس کام کے لیے آپ نے محنتیں کی، دن رات لگا دیے، جنگیں لڑی، آرام چھوڑا، گھر چھوڑا، کمائیوں کو چھوڑا، اس دین کے غلبے کے لیے محنت کرنے والے ہوں، یہ نبی کا ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار اپنی ذات کے لیے نہیں تھی بلکہ آپ کی چاہت کیا تھی، اسلام کو غالب کر دو، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا دو، لوگوں کو جہنم سے بچا لو۔ مشن بھی اپنانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر بھی کرنی ہے، ادب اور احترام بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد چھکنے کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ عن قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پہ جاتے ہوئے ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا، ہمارے کاروبار، ہمارے بچوں کی مصروفیات، اس کی وجہ سے ہم مصروف تھے، بس آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ بعض لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، ہماری بڑی مصروفیات ہیں، بس آپ وہاں پر ہمارے لیے دعا کرا دیجئے گا۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے۔ ہم ایک فون کال پہ کس طرح لپکتے ہیں، اور اللہ بلائے اور پھر بہانے، پھر مصروفیات۔ تو بہرحال مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا، یعنی تم بڑے خوش ہوئے، تم نے بڑا دانش مندانہ کام کیا ہے کہ تم اس خطرناک مہم میں نہیں گئے اور تم نے اپنی جان بچا لی، اور یہ لوگ تو جو گئے ہیں یہ اپنی جان گنوا کر ہی آئیں گے، اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بدباطن لوگ ہو، یعنی تمہیں اسلام سے سچی محبت نہیں۔ جو شخص مصیبت میں کام نہ آئے، سخت وقت میں کام نہ آئے، وہ وفادار کیسے ہو سکتا ہے، اسے سچی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی تذکرہ کر دیا کہ اگر ابھی بھی تم اپنی روش بدل لو تو اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ صلح حدیبیہ سے واپس آنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد، 3 مہینے کا عرصہ گزرا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی اور اسے فتح کر لیا، اور بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا، اور اس فتح کے لیے جاتے ہوئے ہی لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ بہت آسانی سے فتح مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت تمہیں یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. یعنی اللہ کا فرمان کیا تھا کہ جو حدیبیہ کی مہم میں آپ کے ساتھ گئے ہیں, جو اس مشکل وقت میں ساتھ گئے ہیں, وہی اس آسان مہم میں ساتھ چلیں گے. ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو. یہ آپ دیکھیے ان کی نیگیٹو سوچ. حالانکہ بات حسد کی نہیں بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زوراور ہیں, تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے. یعنی اشارہ ہے غزوہ تبوک کی طرف. اس مہم میں تمہیں ساتھ دینا ہوگا. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا. گویا ہر موقع آخری نہیں ہوتا, اللہ مہلت دیتے ہیں, اللہ بار بار موقع دیتے ہیں کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے ایمان کو ثابت کر لیں اور اللہ سے اپنے اجر کو پا لیں. اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. اگر اندھا, لنگڑا اور مریض, لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج, اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے جہاد میں نہ جانے والوں کو رخصت دی. کن لوگوں کو رخصت دی؟ جو اندھے ہیں, لنگڑے ہیں, مریض ہیں, کم سن ہیں, عورتیں ہیں, وہ بھی مستثنی ہیں. لیکن صحابہ کے جذبہ جہاد کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر بن جموح لنگڑے ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت طلب کرتے ہیں کہ بیٹے مجھے لنگڑا ہونے کی وجہ سے روک رہے ہیں, اللہ کی قسم میں تو لنگڑاتا ہوا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور اپنی اس بڑھاپے اور معذوری کے باوجود غزوہ احد میں شریک ہوئے, اور یہ بوڑھے مجاہد اور ان کا جوان بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل دفاع کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں شہید ہو گئے. اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا ہونے کے باوجود غزووں میں شریک رہے اور فرماتے تھے کہ میدان جنگ میں لشکر اسلام کا جھنڈا مجھے پکڑا دو, میں دیکھنے سے معذور ہوں لہٰذا جم کر کھڑا رہوں گا اور جھنڈا گرنے نہیں دوں گا. جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی, اس جنگ میں اسلام کا جھنڈا بازوؤں کی گرفت میں لیے شہید ہو کر گرے, اور اس فتح میں ابن ام مکتوم کا خون بھی شامل تھا. نہ معذوری عذر بنی اور نہ ہی بڑھاپا. اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. یہاں اسی بیعت کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے لی, اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, اسی لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جنگ ہوئی, نہ جان لڑانی پڑی, نہ قربانی دی, لیکن اللہ نے اتنا بڑا اجر عطا کر دیا. اللہ باتوں سے ہی خوش ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ اپنی باتوں میں سچے ہیں. انہوں نے اسلام کی خاطر ہر طرح کا نفع و نقصان برداشت کرنے, حتیٰ کہ اپنی جان بھی لگا دینے سے دریغ نہیں کیا. انہوں نے پس و پیش سے کوئی کام نہیں لیا. یہ فکر ہماری ریت نہیں کیا کھویا ہے کیا پائیں گے, یہ عشق ہے کاروبار نہیں. کیوں سود و زیاں کی بات کریں تو صحابہ جو نفع و نقصان سے بالا تر ہو کر سوچتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی سوچ عطا فرمائے. ان کے دلوں کا حال اسے معلوم تھا, اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی. اب یہ کون سی سکینت ہے؟ نیکی کے رستے پہ دین کے کام کے لیے ٹھنڈے دل سے سکون کے ساتھ جم جانا بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی گھبراہٹ کے, تو یہ سکینت ہے. ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے. اشارہ ہے خیبر کی فتح کی طرف اور ان کثرت کے ساتھ ملنے والے اموال غنیمت کی طرف جو اس فتح سے حاصل ہونے والے تھے. اللہ زبردست اور حکیم ہے. اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے, یعنی مزید اور بہت ساری فتوحات جو خیبر کے بعد مسلمانوں کو ہوتی چلی گئیں. اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کی طرف بشارت دے رہے ہیں. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی. مراد ہے صلح حدیبیہ, اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. اور واقعی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اگر کفار اس وقت چاہتے مسلمانوں کے پاس تو تھا ہی کیا, ایک ایک تلوار تھی ان کے پاس. اگر وہ کافر اس وقت لڑنے مرنے پر آ جاتے تو بہرحال مسلمانوں کا بہت نقصان ہو سکتا تھا, اور دوسری طرف یہ 1400 مسلمان تو نکل آئے تھے, پیچھے مدینہ میں اگر حملہ ہو جاتا تو وہاں پر تو بہت تھوڑے لوگ تھے, یا وہی لوگ تھے جو کہ منافق ہیں یا عورتیں اور بچے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہوں پہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. اللہ سیدھے رستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے, اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے, اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں, اللہ دنیا میں بھی صلہ دیتے ہیں. اتنی فتوحات مسلمانوں کو اتنی فتوحات حاصل ہوئی جیسے گویا مشک کا منہ کھول دیا گیا ہو. وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, دین کا ساتھ دیا, اپنی جان اپنا مال عزیز نہ رکھا, اور پھر صحابہ کے لیے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے دولتوں کے دروازے بھی یوں کھولے. صحابہ رویا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ روٹی نہیں ہوتی تھی, پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا. حضرت خباب جن کا ہم ذکر پڑھتے ہیں, جن کے اوپر کفار نے شدید مظالم ڈھائے, وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ میرے پاس ایک درہم بھی نہیں ہوتا تھا, اور آج میرے پاس 40,000 درہم گھر میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ دین کے لیے خدمت کرنے والوں کے لیے, دین کے لیے محنتیں کرنے والوں کو اللہ صلہ دیتے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی اپنے لیے دعا کریں, اللہ ہمیں بھی دین کے رستے میں کھپا لے اس سے پہلے کہ ہماری قبریں کھودیں, ہم دین کی عمارت کی بنیادیں کھود لیں. حضرت ابو بکر صدیق کا کتنا خوبصورت واقعہ ہے. ہجرت کے موقع پہ 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہوئی تھی انہوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں اور وہ حاضر کر دیں, اور اپنی جان بھی اپنا آپ بھی, گھر میں ایک سونے کی اشرفیوں کی تھیلی تھی وہ بھی ساتھ لے کر چلے گئے. اور ان کے والد ابو قحافہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, اور انہیں جب فکر ہوئی کہ ابو بکر کہاں ہے, چلا تو نہیں گیا, کہیں اپنے اس دوست کے ساتھ تو نہیں چلا گیا, اور جب پتا چلا کہ وہ چلے گئے ہیں تو فکر ہوئی کہ گھر میں سونا تھا, کہیں وہ تو ساتھ نہیں لے گیا. اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اسی تھیلی کے اندر پتھر ڈال کر ابو قحافہ کے ہاتھ میں دیتی ہیں, وہ نابینا تھے, اور انہیں دیا تسلی کے لیے کہ یہ آپ کے لیے وہ چھوڑ گئے ہیں, اور وہ ان کو ٹٹولتے جا رہے اور شکر کرتے ہیں کہ شکر ہے سونا چھوڑ گیا ابو بکر. آپ تصور کیجئے, دین کے رستے میں لوگوں نے محنتیں کی ہیں, قربانیاں دی ہیں, مال لگایا ہے. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے. یعنی یہ حملہ کیوں نہ ہوا, اس وقت جنگ کیوں نہ ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں موجود اس وقت جو مسلمان جب اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے, ان کی خاطر یہ جنگ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دی. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے, اللہ کو مظلوم مسلمان کتنے عزیز ہیں. اللہ ان کی مدد کرتا ہے, حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا, اور ہودی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے, اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا, تو جنگ نہ روکی جاتی. روکی وہ اسی لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. یعنی دو چیزیں ہیں, اس لیے جنگ روکی گئی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایسے تھے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے, اور اگر حملہ ہو جاتا تو ممکن تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ مارے جاتے, شہید ہو جاتے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اسلام کی توفیق دی. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم سخت سزا دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی, یعنی جہالت کی حمایت کرنے لگے, اپنی انا کی خاطر غلط کام پہ ڈٹ گئے, تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی, صبر اور وقار عطا کیا, اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے. یہاں لوگوں کے دلوں میں خلش سی تھی کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں, اور یہ کیا, ہم تو عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی تھی کہ خواب میں اسی سال عمرہ کرنے کی تصریح تو نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ بھی یہاں آیتیں نازل کر کے لوگوں کے دلوں کی خلش دور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا. اور اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے, تو یہاں انشاءاللہ سے مراد کیا ہے کہ تمہارا مسجد حرام میں داخل ہونا کافروں کی مرضی پہ نہیں ہوگا, یہ اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی پر منحصر ہوگا, یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمرے اور حج میں احرام جب اتارتے ہیں تو بال ترشوائے بھی جا سکتے ہیں اور سر بھی منڈوایا جا سکتا ہے, البتہ سر منڈوانا افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ منڈوانے والوں کو بخش دے, صحابہ نے کہا اور کتروانے والوں کو بھی, آپ نے فرمایا اے اللہ منڈوانے والوں کو بخش دے. آپ نے تین دفعہ صحابہ کے بار بار سوال کرنے پر بھی پہلی دعا ہی کی, پھر فرمایا اور کتروانے والے کو بھی بخش دے. یہ بخاری کی روایت ہے, تو اجر زیادہ منڈوانے کا ہے, بہرحال بال ترشوائے بھی جا سکتے ہیں اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے, اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دین حق کے ساتھ بھیجا. یہ آیت بھی انڈر لائن کر لیجئے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا, کہ اللہ ہی نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پورے جن سے دین پر غالب کر دے, اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. تو مراد کیا ہے؟ دین اس لیے نہیں آیا, اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے نہیں بھیجا کہ زندگی کے سارے شعبوں پہ غلبہ تو ہو کسی اور دین کا, کسی اور طریقے کا, اور یہ دین ان حدود کے اندر سکڑ کر سمٹ کر رہے جس پہ دین غالب اسے جینے کی اجازت دے, بلکہ اللہ کے نبی یہ دین اس لیے لائے کہ یہ دین غالب دین ہو. کوئی اور دین, کوئی اور طریقہ اگر جیے بھی تو ان حدود کے اندر جیے جن میں یہ اسے جینے کی اجازت دے. تو اللہ تعالیٰ کا دین تو غالب ہونے کے لیے ہی آیا ہے, اللہ بس ہمارا حصہ غلبہ اسلام میں ڈال لے. انشاءاللہ نبی کا دین کبھی رسوا نہیں ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہے. یہاں پر اب صحابہ کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, صحابہ کیسے ہیں, کفار پر سخت سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنے ایمان میں پختہ ہیں, سیرت کی طاقت ہے, اپنے اصولوں میں وہ مضبوط ہیں, وہ موم کی ناک نہیں ہے کہ انہیں کافر جدھر چاہیں موڑ دیں. وہ کفار کے مقابلے میں پتھر کی چٹان جیسا حکم رکھتے ہیں, انہیں کسی خوف سے دبایا نہیں جا سکتا, انہیں کسی ترغیب سے لالچ سے خریدا نہیں جا سکتا, انہیں کافر ان کے مقصد سے ہٹا نہیں سکتے. اور مومنوں کے درمیان آپس میں شفیق اور رحیم, جس کے وہ پیارے نبی فرماتے ہیں تو ایمان والوں کو ان کے ایک دوسرے پر رحم, ایک دوسرے سے دوستی اور ایک دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی طرح دیکھے گا, کہ جب اس کا کوئی عضو بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے, اور اس کو یوں آپ کہہ لیجئے جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں, ہمیں بھی یہی انداز اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ کفار پر تو بڑے نرم ہوں, ان کے آگے بھیگی بلی ہوں, اور آپس میں فرقہ پردازیاں اور لڑائیاں اور اس کو اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں, دوسرے کو بھی اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں, تو ایسا معاملہ نہ ہو. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے, سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی, آگے مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تو یہ کون سی نشانی ہے جو ان کے چہروں پر نظر آ رہی ہے؟ یہ اللہ کے دین پر چلنے سے جو ایک چہرے پر ایک چمک اور جو اطمینان اور جو عاجزی, یہ جو ایک پرسنالٹی ہے نا وہ پہچانی جاتی ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں امام مالک بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کی فوجیں شام کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو شام کے عیسائی کہتے تھے کہ مسیح کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے یہ تو اسی شان کے لوگ نظر آتے ہیں. اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی, گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی, پھر اس کو تقویت دی, پھر وہ گدرائی, پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی, کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. تو اسلام کا عروج یک لخت نہیں ہوتا بلکہ بتدریج ہوتا ہے. آپ دیکھیں اسلام کا آغاز ہوا حضرت ابو بکر ہیں, حضرت خدیجہ ہیں, حضرت علی ہیں, حضرت زید ہیں, پھر گدرائی اور ساتھی ملے, پھر جب حضرت عمر اسلام لائے تو گویا تنے پر کھڑی ہو گئی, اور پھر مدینہ میں جا کر تو آپ دیکھیں کہ وہ پوری ہی ایک فصل تیار ہو گئی. تو بس آج بھی میں اور آپ یہ وہ کونپلے ہیں اسلام کی. اللہ کرے کہ یہ کونپلے تقویت پکڑیں اور گدرائیں اور اپنے تنے پر کھڑی ہوں, اور اللہ خوش ہو جائے ہم سے, اسلام کو رونق ملے. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں, اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے.